ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے مبعوث فرمایا کہ پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے وہ بتلائیں اور لوگ اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار کر گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کریں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اور جو طریقہ امت کو بتلایا، ہمیں چاہیے کہ اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبید ابن خالد محاربی رضی اللہ تعالی عنہ، شمائل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ کے راستے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی عرفا ادارہ کا، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، اپنی لنگی کو اونچا کر لو. ان کی لنگی جو ہے نیچے گھسٹ رہی تھی تو آواز آئی کہ اپنی لنگی کو اونچا کر لو، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، کہ اس میں تمہاری لنگی کی صفائی بھی ہے اور اس کی وجہ سے تمہاری لنگی دیر تک باقی رہے گی، یعنی گھسٹنے کی وجہ سے دو خرابیاں آتی ہیں، ایک تو وہ میلی ہو جاتی ہے اور جلدی پھٹ جاتی ہے. تو یہ آواز جب انہوں نے سنی تو فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو معمولی چدریا ہے، یعنی اگر وہ پھٹ بھی گئی میلی بھی ہو گئی تو اس سے کوئی نقصان میرا تو ہونے والا نہیں. ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لنگی کو اونچا رکھنے کی جو دو فائدے بتلائے، اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ میری خیر خواہی کے لیے اور میری لنگی کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ جملہ جواب میں عرض کیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اما لک فی اسوۃن، کیا تمہارے لیے میری ذات کے اندر نمونہ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت عبید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا کہ وہ آدھی پنڈلی تک تھی. گویا یہ جو لباس کی وضاقتہ ہے اس میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کا پابند کیا گیا ہے. ہر چیز میں جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نماز پڑھنے کا طریقہ عملی طور پر بتلایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس طرح نماز پڑھو. گویا تمہیں نماز اسی انداز سے ادا کرنی ہے، پڑھنی ہے جو میں بتلا رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نبی اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ بنایا ہے کہ آپ جس طرح جو کام انجام دیتے تھے اسی طرح ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے. چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ نفل ہے، فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت ہے، وہ ایک شہر کے گورنر اور حاکم تھے. اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت آگے بڑھ چکا تھا. ایک مرتبہ وہ کھانا کھا رہے تھے عجمی علاقے کے اندر، وہاں یہ جو آتش پرست ہوتے تھے مجوسی اور دیہات کے رہنے والے بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے. کھانے کے دوران ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا اس کو کھا لیا. تو وہ جو بڑے بڑے سردار غیر مسلم اجمی بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے کو آنکھوں کے ذریعے سے اشارہ کرنے لگے. تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خادم تھا، آپ کا غلام، اس نے کہا، آقا یہ لوگ آپس میں آپ کے اس طرز عمل پر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اتنا سارا کھانا موجود ہے اور آپ ایک لقمہ جو گر گیا اس کو صاف کر کے کھا رہے ہیں. اس پر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے اور جو طریقہ بتلایا ہے، ان کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اب دیکھو، یہ کوئی فرض واجب طریقہ نہیں تھا، ایک مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، لیکن ان کے ہاں اس کا اتنا زیادہ اہتمام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ اور اپنا ایلچی بنا کر قریش کے پاس بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. ابھی اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، مشرکین قریش کا مکہ مکرمہ کے اوپر قبضہ اور تسلط تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ احرام باندھ کر تشریف لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، گویا عمرہ ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب حضرات صحابہ کے سامنے بیان کیا تو حضرات مہاجرین جو ایک مدت سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی یاد تازہ ہو گئی اور انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم عمرے کے لیے چلیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، یہاں سے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ وہاں مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ ہے کہ اگر اس طرح آ کر عمرہ کر کے اطمینان کے ساتھ چلے جائیں گے تو ہمارا جو یہ ہے رعب ختم ہو جائے گا، تو ہمیں ان کو کسی حال میں بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ کے آس پاس جو قبائل آباد تھے انہوں نے یوں کہا کہ یہ لوگ تو مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ظاہر ہے مکہ کا اور حرم کا احترام اس زمانے میں بھی، چاہے وہ کافر و مشرک کیوں نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں اتنا زیادہ تھا کہ یہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ قریش کے اس غلط سمجھانے پر وہ سب ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ان کو کسی حال میں بھی یہاں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی قریش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حضرات صحابہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا 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 جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو عمرے کے ارادے سے چلے ہیں، ہم آگے بڑھیں اپنے مقصد کے لیے، کوئی ہمیں روکے گا تو دیکھا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے لشکر کا ایک چھوٹا سا دستہ ٹکڑی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ آگے بھیج بھی دیے راستے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدلا اور راستہ بدل کر کے دوسرے راستے سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے اٹھایا لیکن پھر بیٹھ گئی اور آگے وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. صحابہ نے آپس میں صحابہ کہنے لگے، خلعت القصوہ خلعت القصوہ، کہ قصوہ اڑ گئی، اٹھتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ نہیں اڑی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. اور پھر حضور کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا کہ جو ہے حرم کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے جن شرطوں کے ساتھ بھی صلح ہو سکتی ہے آپ اس کے لیے تیار رہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو یہی کوشش کی کہ قریش کو یہ بتلایا جائے کہ ہم یہاں جنگ کے لیے لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں. اس کا ایک پیغام لے کر ایک آدمی کو بھیجا قبیلے بنو خزاعہ کے, وہ آدمی قریش کے سرداروں کے پاس یہ اطلاع کرنے کے لیے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے لڑائی کے لیے نہیں آئے, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے, ہم اپنا عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے. لیکن ان کو وہاں وہ پیغام پہنچانے ہی نہیں دیا بلکہ ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا, بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر واپس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تم جاؤ اور یہ پیغام ہمارا قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو پہنچاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے آئے نہیں, ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ہم کو اس کا موقع دیا جائے, روکا نہ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان قریش کو میرے ساتھ جو عداوت ہے دشمنی ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ جو شدت ہے وہ آپ جانتے ہیں, اس لیے اور میرے خاندان کے لوگ بھی وہاں اتنے نہیں ہیں جو میری حمایت کر سکیں, اس لیے اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام لے کر اور اپنا ایلچی بنا کر کے بھیجیں تو زیادہ مناسب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ رائے پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عثمان تم جاؤ. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے, وہ یہ ادھر سے چلے ادھر مکہ مکرمہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایلچی اور آپ کی گویا نمائندے بن کر کے آ رہے ہیں. ان کے قبیلے والوں کا بڑا جتھا تھا وہاں, ان کو پتا چلا تو وہ ان کے استقبال کے لیے کہ بھائی ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو یہ سعادت مل رہی ہے, بار باقاعدہ ہتھیار لگا کر قبیلہ بنو امیہ کے لوگ ابان ابن سعید کی ماتحتی کے اندر بہت بڑی مقدار مکہ مکرمہ سے باہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے باہر آئے اور کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں, کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا, کیونکہ اس سے پہلے جو آدمی بھیجا گیا تھا اس کے قتل کے در پہ ہوئے تھے لوگ کہ آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا, ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے. وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے. اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جو بڑے لوگ تھے ان کا فیشن یہ تھا کہ ان کی لنگیاں زمین کے ساتھ گھسٹی ہوئی ہوا کرتی تھی, کوئی ذرا اونچی پہنے تو اس کو ہلکا اور معمولی آدمی سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, انہوں نے ان کو ٹوکا کہ عثمان آپ تو مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس نمائندے اور ایلچی بن کر کے جا رہے ہیں اور آپ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے, وہ لوگ آپ کو بہت ہلکا سمجھیں گے, آپ ذرا اپنی لنگی کو نیچا کر دیجیے. دیکھو ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کہ بھائی ایک بڑی مہم کے لیے جا رہے ہیں اور یہ لوگ ہمارا ساتھ بھی دے رہے ہیں تو ان کی اتنے چھوٹے سے مشورے پر تو عمل کر ہی لینا چاہیے, لیکن نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا اسٹائل اور طرز یہی ہے, میں اپنی لنگی کو اس سے ذرہ برابر بھی نیچے نہیں اتار سکتا. چنانچہ اسی حالت میں وہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام بھی وہاں پہنچایا. تو میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ حضرات تھامے رہتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے چھوٹ چھاٹ لینے اور دینے کے لیے تیار نہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے. اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرے طرح گویا زندگی گزارو. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فتبعونی، میری چال چلو. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری چال چلو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا انعام ملے گا؟ دو انعام آیت میں بتلائے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ اگر محبت کرنے لگے کسی سے تو پھر تو اس کے وارے کے نیارے ہو گئے، سارا کام بن گیا. اس لیے کہ اب سب چیزوں کا مالک وہی ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. جو ہے محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دربار سجا ہوا تھا اور اچانک انہوں نے اعلان کیا، بھائی اس دربار میں جو قیمتی چیزیں ہیں، جھاڑ فانوس وغیرہ، جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہے. بس کیا اعلان کیا ہوا، ہلچل مچ گئی، سب بھگدڑ مچی، کوئی ہر آدمی قیمتی سے قیمتی چیز کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. ایک باندھی وہاں کھڑی تھی، اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے کے اوپر رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا، بھائی یہ سب بڑی بڑی قیمتی چیزوں کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھنے کے واسطے دوڑ بھاگ کریں، تو نہیں جاتی؟ اس نے کہا، میں نے بھی تو آپ نے کہا دربار میں جو کچھ بھی ہے، آپ بھی دربار میں ہیں، میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اگر آپ مجھے مل گئے تو سب مل گئے. اللہ تعالیٰ کسی کا ہو جائے تو پھر آگے کہاں باقی دیتا. تو اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت کی اتباع اور پیروی کے فوائد شمار کرواتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو آدمی میری سنت کا اہتمام کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس پر عمل کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چار نعمتوں سے نوازیں گے. پہلی، المحبت فی قلوب البررۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. یہ پہلا انعام ہوگا جو اتباع سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا. دیکھو قرآن میں تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے. اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے جب محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو. چنانچہ آسمان والے یعنی فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثم یوزو لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے زمین کے اندر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں, خاص طور پر جو نیک بندے ہیں, مخصوص لوگ ہیں اللہ کے مقرب, ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. گویا حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کی مقبولیت یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ جاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ محبت خواص سے اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہے, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر پہلے عوام میں ہو, خواص اس کو نہیں جانتے, تو اس صورت میں یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو بہرحال یہ پہلا بڑا انعام, اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں اور اللہ اس کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور آپ, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ, ہم نے کبھی ان کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے ہماری دعوت نہیں کی, لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت بھری ہوئی رہتی ہے. ہم گویا اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ ایک نظر عنایت وہ ہماری طرف کر لیں. تو یہ دراصل وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے. والہیبت فی قلوب الفجرہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ سنت کی اتباع اور پیروی پر دوسرا انعام جو دیتے ہیں, حدیث میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو فاجر لوگ ہیں, جو بدماش ہیں, ان کے دلوں میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہیبت اور اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا, ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رعب اور آپ کی ہیبت جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت اور دوری تک جاتی تھی. اور یہ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک مہینہ اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن جو ہیں ایک مہینے کی آخری مسافت پر رہتے تھے. تو بہرحال حضور کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اسی رعب اور ہیبت کا کچھ حصہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا کہ حضرت مولانا امام ربانی حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ضلع مظفر نگر کے کلیکٹر نے کسی سے کہا کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ یہ, یعنی حضرت, چونکہ شاملی کے میدان میں ہمارے اکابر نے انگریز کا مقابلہ کیا تھا, ان کے سامنے جنگ لڑی تھی 1857 کے موقع پر, اس کے بعد کا یہ قصہ ہے. تو وہ کلیکٹر یوں کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری جو ہے حکومت کے خلاف, ہمارے انگریز کے خلاف جو ہے مقابلہ کیا تھا, ذرا میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے چلا, روانہ ہوا. حضرت کو پتا چلا تو حضرت باہر جہاں بیٹھتے تھے اپنی مجلس میں, وہاں سے اٹھ کر کے اندر کمرے میں چلے گئے, دروازے کے بند کر کے اس کی کنڈی لگا دی. وہ جب آیا, آ کر کے بیٹھا باہر اس انتظار میں کہ آپ باہر تشریف لائیں, لیکن آپ باہر تشریف نہیں لائے, اور اس کو بھی کلیکٹر ہونے کے باوجود اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازہ کھلوائے. حالانکہ اس زمانے میں انگریز کے دور حکومت کے اندر کلیکٹر کا بڑا دبدبا ہوا کرتا تھا, لیکن اس کو ذرہ برابر بھی اس کی ضرورت نہیں, واپس لوٹ گیا. اس کے بعد پھر ایک مرتبہ وہ گنگوہ آیا سرکاری کام کے لیے, اور سرکاری جو قیام گاہ ہوتی ہے, سرکٹ ہاؤس, وہاں قیام تھا اس کا. لوگوں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ کلیکٹر آیا ہوا ہے, آپ مل لیں. حضرت نے فرمایا میں کیوں ملوں؟ کہا کہ دراصل دارالعلوم دیوبند کے متعلق غلط شکایتیں حکومت میں پہنچی ہیں, آپ چونکہ سرپرست ہیں, اگر آپ ملاقات کر لیں گے تو یہ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی. چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں سوار ہوئے. اس زمانے میں پالکی میں ایک بڑے علماء اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے، بڑے اکابر علماء اس پالکی کو اٹھانے والے تھے، وہاں اس میں حضرت سوار ہوئے اور وہاں پہنچے سرکٹ ہاؤس کے سامنے، جب وہ پالکی رکھی گئی اور آپ اس سے باہر تشریف لائے تو وہاں اندر یہ کلیکٹر بیٹھا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ کھلے پاؤں دوڑا ہوا آیا حضرت کے پاس اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو جواب میں حضرت نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جو ہے انصاف سے پیش آؤ اور مہربانی کا معاملہ کرو، یہ کہا اپنی پالکی میں بیٹھے اور واپس لوٹ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ کلیکٹر پوچھتا ہے کہ یہ کون تھا، ان کے اوپر میری نظر پڑی، میرے دل کے اندر جو ہے گھبراہٹ طاری ہو گئی اور میں غیر اختیاری طور پر جو ہے کھلے پاؤں ان کے پاس دوڑا۔ کسی نے بتلایا یہ وہی ہے جن کی ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے لیکن نوبت ملاقات کی آئی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص گویا چیز ان کو دی جاتی ہے، والہیبت فی قلوب الفجرا، کہ ایسے غلط کار لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ان نیک بندوں کی اور اتباع سنت کا اہتمام کرنے والوں کی ہیبت اور رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ وسعت و فی الرزق، اور روزی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا کی جاتی ہے، سنت کا اتباع کا اہتمام کرے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی میں بھی برکت اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم اس وقت وہاں ہیں، حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں۔ انہوں نے خود بتلایا ایک مرتبہ ایک آدمی نے جو ہے ان سے درخواست کی کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں اور میرا قرض کسی طرح ادا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حضرت فرماتے اس کو تاکید کی کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا اہتمام کرو، اور یہ سوچ کر یہ سمجھ کر جس وقت ہاتھ دھو تو اس وقت یہ تصور دل کے اندر ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے فراغت کے بعد ہاتھ دھوتے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں، اسی تصور کے ساتھ دھونا۔ کچھ مدت کے بعد اس نے آ کر کے بتلایا اللہ کے فضل و کرم سے سارا قرضہ میرا ادا ہو گیا۔ مگر ہمیں تو سنت کی پیروی کرنی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اس کی پیروی کا حکم دیا، باقی ایسے فوائد خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے کہا جاتا نہیں بھائی کوئی آدمی بھینس کائے کے لیے لاتا ہے، دودھ اور گھی کے لیے لایا کرتا ہے، باقی گوبر وغیرہ بھی اس کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، لیکن گوبر کے لیے کوئی بھینس خریدتا نہیں۔ تو اتباع سنت تو ہمیں اسی لیے کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا۔ اور چوتھا انعام جو اللہ تبارک تعالیٰ سنت کی پیروی پر عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے وثقت فی الدین، دین کے اندر اللہ مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنت کی پیروی کے نتیجے میں اس آدمی کو دین میں مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ تو سنت کی پیروی کے یہ وہ فوائد ہیں جو حضور نے بتلائے۔ ایک اور فائدہ سنت کی پیروی کا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہاں مشکات میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، اے میرے پیارے بیٹے تم اگر ایسا کر سکتے ہو کہ ایسی حالت میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی میل نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، تمہارا دل ہر ایک کے متعلق صاف ہو، ایسی حالت میں تم اگر صبح اور شام کر سکتے ہو تو کرو۔ ثم قال یا بنی ان ذالک سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اے میرے پیارے بیٹے جس نے میری سنت یہ یعنی اس طرح صبح اور شام کرنا کہ دل میں کسی کے متعلق میل نہ ہو، یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا. گویا اتباع سنت کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ جنت کے اندر حاصل ہوگا. اور بھی بہت سارے فوائد سنت کی پیروی کے احادیث کے اندر موجود ہیں، یہ چند آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق استوار کرنا ہے. ہمارے اکابر کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. ایک واقعہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سلسلے چشتیہ کے ایک بزرگ ایک مرتبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ میری طبیعت کے اوپر انقباض بعض آدمی کو، طبیعت آدمی کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، کبھی عبادت کے اندر بڑا لطف آتا ہے، طبیعت میں انشراح ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عبادت میں لطف نہیں آتا، طبیعت رکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں تو اپنے فرائض کو انجام دینا ہی ہے. تو اس کیفیت کو قبضہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ میری طبیعت کے اوپر قبضہ کی کیفیت تھی. آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت زمانے میں ایسا ہوا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دعا اور توجہ کی درخواست کی، اور اس کی وجہ سے وہ کیفیت دور ہو گئی. آج پھر وہی کیفیت طاری ہوئی ہے، اور حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں اور متعلقین کو آپ کے حوالے کیا ہے. تو میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسے انداز سے یہ جملہ کہا کہ ان بزرگ کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا، اور وجد کرنے لگے، اور ان کے اس وجد والے حال کے نتیجے میں سرہین کی پوری زمین ہلنے لگی. ان کی یہ کرامت. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواک لاؤ. چنانچہ وہ مسواک لایا، آپ نے اس مسواک زمین پر ماری تو وہ زمین ہلنا بند ہو گئی، اور ان بزرگ کی وہ وجدی کیفیت بھی ختم ہوئی. حضرت مجدد اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ کرامت تھی کہ سرہین کی زمین ہلنے لگی، میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سرہین کے مردے زندہ ہو جائیں، لیکن تمہاری اس کرامت اور میری اس کرامت کے مقابلے میں میرے نزدیک وضو کرنے کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرنا یہ بہتر ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.